الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد، گزشتہ نشست میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں بعض اہل تشیع جو حدیث کسا کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے زعم باطل میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے بقیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان گھٹتی ہے، تو ہم اس حدیث کسا پر بات کریں گے۔ سو اس کے لیے حاضر ہیں، اور اصل موضوع جو چل رہا تھا وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے اب جو آگے آنے والی نسل ہے اور جگہ جگہ درس قرآن دیے پھرتے ہیں اور علم کے معاملے میں بالکل کمزور ہیں اور ہر جگہ پہ احیاء خلافت کی باتیں کرتے ہیں اور قرآن کریم کے درس کو عام کرنے کی مساعی ہمارے وہ بچے کرتے ہیں جن کی نیت کے صحیح ہونے پہ اور ان کے جذبے کے درست ہونے پہ تو اشکال نہیں ہے، لیکن ان میں جو دو کمیاں رہ گئی ہیں ان کی طرف ان کی توجہ دلانی مقصود ہے۔ اس پس منظر میں بات یہ آ گئی تھی کہ جو شخص بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تنقید کرتا ہے وہ آدمی اللہ کی نظر سے گرا ہوا آدمی ہے، اور قرآن کریم اور احادیث بھری پڑی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی منقبت سے، اور حدیث کسا جس کو اہل تشیع بہت زور شور سے ہر ایک کو سناتے پھرتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تطہیر، پاکیزگی اور ناپاکی کو دور کرنا، یہ دونوں صفات صرف اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم میں پائی جاتی ہیں، اور صرف اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم بھی ہی وہ لوگ ہیں جن پہ خدا اپنی خاص رحمتیں نازل کرتا ہے، اور ان تینوں اوصاف سے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ باقی سارے لوگ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان تین چیزوں سے محروم تھے۔ یہ حدیث ہمارے ہاں بھی بہت کتابوں میں آئی ہے اور اسے اہل علم کی اصطلاح میں حدیث کسا کہا جاتا ہے۔ کسا اس کا مطلب عربی زبان میں ہے عبا، چوغا۔ ایک آدمی اپنے کندھوں پہ ایک بہت بڑی چادر ڈال لیتا ہے، پھر اس کی دائیں طرف کو، بائیں طرف کو پہلے اور دائیں طرف کو اس کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اب بھی علماء آپ کو نظر آتے ہوں گے کہ وہ عبا اوڑھتے ہیں، اور حنفی فقہا کے نزدیک جمعے کے دن امام کا جمعے کا خطبہ دینا، اس میں سیاہ رنگ کی چادر کا اوڑھنا مستحب ہے، اس سے جمعے میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح اور تشریح کی ہے، اور یہ حدیث کسا میں بھی یہی آیا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑی ہوئی تھی، اور چادر جو اوڑی ہے تو ایک طرف اور دوسری طرف، وہ لمبی چادر جو پاؤں تک آ جائے، اور بہت کھلا دامن تھا اس کا۔ یہ حدیث ہم اہل السنہ کی کتابوں میں بھی بہت آئی ہے، اور بہت لوگوں نے لکھا کہ یہ حدیث کسا جو ہے یہ ضعیف ہے، حالانکہ جو شخص بھی حدیث کسا کو ضعیف کہتا ہے وہ کچھ اپنی بے خبری کا ثبوت دیتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہم اہل السنہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس حدیث سے۔ ہمیں کس نے یہ سبق سکھایا ہے کہ ہم اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں، ان کی منقبت میں، صاحبزادی صاحبہ ان دونوں کے، ان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے صاحبزادگان، اور ان سب کے فضائل میں جو صحیح روایات وارد ہوئی ہیں ان کا انکار کریں؟ ہم کیوں ناسبیوں میں سے ہوں؟ ہم کیوں یزید کو اچھا کہیں؟ اس ناسبیت کا اور یزید کو اچھا سمجھنے کا اور حجاج بن یوسف کو اچھا سمجھنے کا نتیجہ، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے وقت ان کی عمر 7 یا 9 برس کے انکار کا، ان سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس گروہ کو، ان ناسبیوں کو، ان یزیدیوں کو صحیح احادیث کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ یہ احادیث تو بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، صحائے ستہ میں ہیں، جن سے صاف اور واضح طور پر اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل واضح ہوتے ہیں۔ ہم کیوں انکار کریں؟ ہم اس حجاج ابن یوسف کی تعریف کریں جس کے ذکر پہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے حماد، اور حماد کے استاد تھے ابراہیم نخعی، اور ابراہیم نخعی کو اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو قتل کرنے کے لیے یہ حجاج ابن یوسف سونگتا پھرتا تھا، اور جب اس کا ذکر آتا تھا، جب ابراہیم رحمۃ اللہ کو خبر ملی کہ حجاج مر گیا، تو راوی کہتا ہے سجدے میں گر گئے اور خوشی سے رونا، میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ وہ اتنے خوش تھے اس حجاج کے مرنے پہ کہ خوشی سے رو پڑے۔ اور جب بھی اس کا ذکر آتا تھا فرماتے تھے لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر۔ یہ جتنے بھی ناسبی اور یزیدی ہیں، ایک عذاب یہ کہ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نقائص کو اور معائب کو بیان کرنا چاہتے ہیں جھوٹ پہ مبنی روایات، اور ایک طرف اہل تشیع ہیں اور اہل السنہ دونوں کے بیچ میں۔ ہم معاذ اللہ بالکل اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا انکار کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارا مسلک سیدھا سادہ، حضرت سعدی رحمۃ اللہ نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ خدایا بحق بنی فاطمہ، اللہ صاحبزادی صاحبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، اللہ ان کے صدقے کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے، جو لوگ اللہ تعالی کو واسطہ دیتے ہیں ان حضرات کا، وہ بھلا ان کو کمتر جانے۔ اور دوسری طرف اہل تشیع جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی برائیاں بیان کرتے ہیں، تاریخ سے جو اس کی تردید ہوتی ہے، اور جو کچھ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھا، اس کی تصریحات آج پھر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس لیے اس حدیث کسا کا نہ صرف یہ کہ انکار نہیں کیا جا سکتا، اسے تو ضعیف بھی قرار نہیں دیا جا سکتا. بھیا یہ حدیث آپ کے ہاں، ہم اہل السنہ کے ہاں جلال الدین سیوطی نے ذکر کی ہے. سیوطی کو تو خیر ایک طرف رکھیے کہ وہ تو بہت سی ایسی ویسی وائی تباہی روایات بیان کرتے ہیں، ولی الدین خطیب نے بھی، اس کو بھی چھوڑ دیں. فخر الدین رازی، رازی حدیث کے معاملے میں کمزور ہیں اور ان کی احادیث جو روایت کردہ ہیں اگر کسی نے ان کی تفسیر پڑھی ہے تو بخوبی اس بات کو جان سکتا ہے. ہم تو بات کرتے ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن ہمیں درس و تدریس میں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. ہم نے خود نسائی جو حدیث شریف کی کتاب ہے اسے پڑھایا ہے. پھر اب بات کریں امام بیہقی رحمۃ اللہ کی. بیہقی بھی کبھی کبھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی قدر غنیمت ہیں. طبری رحمۃ اللہ علیہ کی اسی طرح اس حدیث کو، اور تو اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے بارے میں متشدد گنے جاتے ہیں، انہوں نے بھی ذکر کیا. حدیث کے طالب علموں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، وہ فکرہ پھر دہرائے دیتے ہیں کہ ایک طرف ابن جوزی کا تشدد دیکھو کہ وہ کتنے سخت ہیں احادیث کے رد کرنے میں اور ان چیزوں کے بیان کرنے میں، اور دوسری طرف جو سیرت پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے نا، اس کو بھی دیکھ لینا کہ انہوں نے کیسی واہی تباہی روایات بیان کی ہیں. ایک یہ عروج ہے ان کا اور ایک یہ عروج ہے. اور شہاب الدین آلوسی نے، ہم تو پیش کرتے ہیں امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ کو، اسی طرح حاکم نے بھی نقل کی ہیں، اگرچہ حاکم کا معاملہ کچھ اور ہے، لیکن اس حدیث کسا کو ہر ایک نے اہل السنہ میں سے الحمدللہ اپنی کتابوں میں ذکر کیا. تو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ حدیث کسا اہل السنہ اس کے منکر نہیں ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہے تو وہ اپنے کم مطالعہ اور تحقیق کی اطلاع دیتا ہے، امر واقع فی الواقع ایسے نہیں. حدیث کسا کہتے ہیں ہمارے ہاں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صاحبزادی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادگان رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یہ حدیث واقع ہوئی ہے. اور حدیث کسا اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور آیت تطہیر میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. آیت تطہیر وہ ابھی آ جاتی ہے، یعنی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ، اللہ نے پکا ارادہ فرما لیا ہے، لیذہب عنکم الرجس، کہ دور کر دے گندگی کو اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور مکمل طور پر تم کو پاک رکھے. اس آیت کو لے کے گاتے پھرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تنقیص میں کہ اللہ نے سلام اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کو کیا، ایک اللہ نے ان سے کہا کہ گندگی تم سے دور ہے، اور تیسرے اللہ نے فرمایا میں تمہیں پاک کر دوں گا. یہ تین فضائل تو کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہی نہیں ہے. اور پھر ان کے ذاکر لہک لہک کے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں اور اس حدیث کو پڑھتے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اور ہمارے بچوں کو بھی جاننا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بہت بلند مقام رکھتے تھے اور ان کا مقام ہے. اور اگر تم اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں لاؤ گے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم سے کہیں زیادہ ارفع و اعلی اور بلند مراتب پر فائز. یہ حدیث کسا اور آیہ تطہیر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبا اوڑی ہوئی تھی اور اوڑنا اور بچھونا دونوں کے کام آتی ہے. وہ جو چوغا، جو عبا، جو کسا کپڑوں کے اوپر پہنی جاتی ہے، اور حدیث کسا کی وہ روایت جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے اس کو پڑھ دیتے ہیں. اور صفیہ وہ کہتی ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و عنہم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح تشریف لائے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتن مرحلن ایک ایسی چادر اوڑی ہوئی تھی جو منقش تھی، نقش و نگار اور چار خانے بنے ہوئے تھے، من شعر اسود، اور وہ بالوں کی بنائی گئی تھی جیسے جانوروں کے بھیڑ وغیرہ کی کھال سے، بھیڑ وغیرہ کے بالوں سے بنا لی جاتی ہے، جیسے تکیے ہوتے ہیں اور پرندوں کے چھوٹے 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 پروں سے انہیں بھر لیا جاتا ہے. بہت گرم رضائی وہ بھی اسی طریقے سے بنائی جاتی ہے، بہت مہنگی ہوتی ہے. فجاء الحسن ابن علی، سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما حاضر ہوئے خدمت مبارکہ میں، فادخلہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس لخت جگر کو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو، اپنی اس چادر کے اندر لے لیا، لپیٹ لیا. ثم جاء الحسین، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے شدید محبت اور عنایات ہمیشہ ان کے حال پہ مبذول رہیں، فدخل معاہ، ان کے بھائی حسن کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس چادر میں داخل کر لیا. ثم جاءت فاطمہ، پھر صاحبزادی صاحبہ تشریف لائیں رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، فادخلہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بچوں کے ساتھ اسی چادر کو اوڑا دیا. ثم جاء علی، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے، فادخلہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی اس چادر میں اندر داخل کر لیا اور وہ چادر اوڑا دی. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت پڑھی، کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اے میرے گھر والو، اللہ تعالی نے ارادہ فرما لیا ہے کہ تم سے اس گندگی کو، ہر طرح کی گندگی کو، کفر اور شرک سے لے کے صغیرہ گناہوں تک کی گندگی کو تم سے دور کر دے. وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِیرًا، اور اللہ تعالی تمہیں بالکل پاک کر دے. یہ ہے حدیث کسا، اور یہ آئی ہے صحیح مسلم میں. یہ جو صحیح مسلم کی سند ہے، اس سند پہ محدثین نے اعتراض کیا، اور محدثین کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث مختلف اسناد سے مختلف کتابوں میں آئی. یہ حدیث امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ جو اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں، وہ مسلم سے کہیں زیادہ قوی روایت، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں مصعب بن شیبہ کا ذکر کیا ہے، اور مصعب بن شیبہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث میں فضول باتیں اپنے پاس سے شامل کر لیتا تھا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ اس مصعب کا پوچھا گیا تو فرمایا کہ عجیب و غریب روایتیں یہ بیان کرتا ہے، اور امام نسائی رحمت اللہ نے تو صاف کہہ دیا کہ اس کی حدیث ہم نہیں لیتے، نہیں مانتے۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں جب پڑھانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا تو اس میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ روات کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ سے بھی زیادہ سخت۔ قبولیت حدیث میں، حدیث شریف کو لینے میں جتنی احتیاط وہ برتتے ہیں وہ امام بخاری رحمت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور معلوم ہوا کہ اندلس اور اسپین کے جو محدثین تھے وہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ کو احتیاط کے معاملے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے زیادہ محتاط کہتے تھے۔ اور پھر ان سب کے آخر پہ آنے والے امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے تو بالکل بات ہی ختم کر دی، اور انہوں نے مسلم کی اس روایت پہ کہا کہ فیہ ضعف، یہ روایت کمزور ہے۔ لیکن دوسری کتابوں میں اگر اس روایت کو دیکھیں تو ہم نے پہلے ذکر کیا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ، کیا وہ سند مسلم کی سند سے زیادہ قوی، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، صحیح بخاری میں نہیں، تاریخ کبیر میں۔ آپ کو ایک باریک بات بتاؤں، بہت سے یہ واز کرنے والے اور قصہ گو، قصے گھڑنے والے، جب کوئی بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں نا، تو ظاہر ہے کہ تاریخ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہاں روایات کا وہ مقام نہیں ہے جو مقام صحیح بخاری میں ہے۔ اب انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، ڈالنا ہوتا ہے پردہ، اور لوگوں کو یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائیں، اور ہوتی ہے اس حدیث میں کچھ گڑبڑ، کوئی روایت کی، کوئی سند کی، کوئی متن کی، کوئی کسی چیز، کوئی کسی چیز کی، تو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں بخاری میں آیا، اور مراد کیا لیتے ہیں، تاریخ بخاری میں آیا، اور تاریخ بخاری صحیح بخاری سے کہیں کم درجے کی چیز، اس میں بہت اچھی اچھی روایات بھی ہیں اور ایسی بھی ہیں جنہیں بالکل نہیں مانا جا سکتا۔ ارے علم میں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ کبیر میں یہ جو حدیث نقل کی ہے نا، اس میں بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سند بہت اچھی ہے، اور انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو گھر کے ایک کونے میں میں بیٹھا ہوا تھا، اور واصلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ان کے گھر پر یہ بات کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لائے اور تشریف فرما ہوئے بستر پر، اور پھر آپ نے اپنی بیٹی صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کو اپنے دائیں ہاتھ پر بٹھایا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اور ان کے دونوں صاحبزادگان کو اپنے بائیں طرف بٹھایا، اور بچوں کو آگے بٹھا لیا، اور پھر آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھا اور یہ ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اہل بیت کرام اللہ نے پکا ارادہ فرما لیا، اور پھر پوری آیت کریمہ پڑھی، اور میں واصلہ کہتے ہیں من ناحیت البیت، میں گھر کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا وانا یا رسول اللہ من اہلی کا، اللہ کے رسول یہ جو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم ہیں چادر میں، ان کے علاوہ کیا میں بھی آپ کے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم میں شامل ہوں؟ قال وانت من اہلی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی میرے اہل میں شامل ہو۔ واصلہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی، اور حدیث سنانے کے بعد کہنے لگے، فرمایا انہا لمن ارجا مرتجی، زندگی میں جو کوئی آدمی بڑے سے بڑے مقام کی توقع کر سکتا ہے، اللہ نے اس دن وہ مقام مجھے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم میں شامل فرما لی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو کچھ وہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق تین دعوے کرتے ہیں، اس حصار میں، اس دائرے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خونی رشتوں کے علاوہ امت کا بھی رشتہ آ گیا، تو پھر ان کی تخصیص کہاں رہ گئی؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو لائے، اور پھر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کو پڑھا اور ارشاد فرمایا کہ نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ، یہ آیت جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اہل بیت کے بارے میں، یہ الگ ہے، حدیث کسا الگ ہے۔ اللہ نے اہل بیت جو اس آیت میں فرمایا نا، یہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس میں شامل ہیں، باقی اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت پڑھی ہے، تو گویا یہ بتا دیا کہ بیویوں کے لیے آیت ہے، اور میری دعا ہے کہ بھی اس میں شامل ہو جائے۔ یہ دعا کی بات ابھی آگے آتی ہے، اس پوری بحث کو سن لینا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ، اہل بیت سے مراد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور ان کے شاگردوں نے کہا جو آدمی چاہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں جس کسی کو شریک کرتا رہے، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ فی شان نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کے بارے میں اللہ نے اہل بیت کہا ہے۔ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے، اور دمشق کی جو تاریخ ہے اس کی 80-90 جلدیں، 69 کی جو جلد ہے نا، اس میں دیکھنا یہ، اور وہاں ملے گا۔ اسی لیے شکوہ اس بات کا ہے کہ بچوں آپ نہیں پڑھتے، بالکل آپ کو علم نہیں، آپ سٹوڈنٹس ہیں فرحت ہاشمی صاحبہ کی، اور آپ سٹوڈنٹس ہیں ڈاکٹر صاحب کے، اور آپ سٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے آپ پر پابندی نہیں لگائی۔ اب یقین مانیں، پورے یقین سے کہتے ہیں ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ بچوں مت کرو خدا کی کتاب کی تفسیر، پہلے پڑھو۔ جس شہر میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کرو بسم اللہ، اور پڑھ لکھ کے کرو 100 بسم اللہ۔ ہر شہر میں اللہ سینکڑوں اور ہزاروں جوان لڑکے پیدا فرما دے، مگر پڑھے لکھے۔ آپ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں۔ اس روایت کو زاہبی نے، اور اس روایت کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تاریخ دمشقی 69 جلد میں ذکر کیا ہے۔ آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں، آپ نے دمشق کی تاریخ پڑھی ہے بچوں؟ آپ نے زاہبی رحمت اللہ علیہ کو پڑھا ہے؟ جب آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کریں، آپ کو تو وہ زبان بھی نہیں آتی جس زبان میں تاریخ دمشق لکھی گئی، زاہبی نے لکھی، اور جس زبان میں اللہ کی پاک کتاب نازل ہوئی۔ کوئی ذرہ برابر حسد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن آپ اگلی نسلوں کو گمراہ کرنے والے بن جائیں گے۔ اسی لیے زاہدی رحمت اللہ علیہ نے سیر الام من نبلا میں لکھا ہے کہ یہ جو حدیث میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ جو سند ہے، ھذا حدیث صحیح، یہ بالکل پکی حدیث ہے، اس میں کوئی بھی کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہے۔ وہ معلوم عند العلماء، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے علماء میں، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو یہ کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کو چادر اڑھائی، تو الگ معاملہ ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ جو کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی مراد ہیں اس آیت میں، آیت تطہیر میں، اور اگر تم یہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، ثابت کرو۔ تو زہبی کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں، ان قول الصحابی، صحابی رضی اللہ عنہ، کوئی بھی صحابی رضی اللہ عنہ، جب کسی آیت کا ترجمہ یا تشریح بیان کرتے ہوئے اس میں کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، تو اگر وہ یہ کہیں کہ میں یہ کہتا ہوں، اور یہ نہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو اس صحابی کا خود کہہ دینا یہ صحیح حدیث کے حکم میں آتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی کلام نازل ہوئی، اللہ کا کلام نازل ہوا، صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ اور دوسری بات، صحابہ رضی اللہ عنہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لا محالہ اس نے سنی ہے، اور مختصر بات کر دی ہے کہ بھئی اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، وہ خود سے یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے جب تک کہ انہوں نے یہ بات حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو۔ اس لیے وہ کہتے ہیں زہبی رحمت اللہ علیہ، فنقول بحول اللہ تبارک و تعالی، میں اللہ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالی کے فیض سے یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ یہ بات نزل فی امہات المومنین، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ۔ یہ تو بات ہوئی حدیث کسا کی کہ اس سے مراد کون ہے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم۔ اس حدیث کی شرح اور اہل تشیع کا یہی اعتراض کہ صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعزہ اس آیت کریمہ میں داخل ہیں، اس پہ تحفہ اثنی عشریہ میں حضرت نے بھی اس کے جواب لکھا ہے۔ تحفہ اثنی عشریہ، یہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس زمانے میں اگر کوئی شخص اہل السنہ میں سے ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سنی کاز کی خدمت ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ اہل تشیع نے جن جن روایات کا سہارا لے کے اہل السنہ پہ تہمتیں لگائی ہیں، ان کے جوابات اور کتاب و سنت کا صحیح فہم اور اہل بیت کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزہ، ان کی عزت، ان کی حرمت، یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رہیں، تو اسے چاہیے کہ یہ کتاب پڑھے، تحفہ اثنی عشریہ، اور اس تحفہ اثنی عشریہ کو پھر چھپوانا چاہیے۔ ہم نے عرض کیا تھا آپ سے کہ کئی ہزار ڈالر چاہیں گے اگر کوئی آدمی چاہے کہ یہ کتاب چھپے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب 100 سال سے زیادہ ہو گئے چھپی تھی، 150 سال بھی کہہ سکتے ہیں، 125 سال بھی کہہ سکتے ہیں، اس وقت چھپی تھی جب لوگ فارسی عام طور پہ پڑھتے تھے، نانی دادی ماں باپ گھر گھر میں فارسی پڑھاتے تھے، تو اس لیے سادہ لوگ پڑھ لیتے تھے اسے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اول تو فارسی کوئی پڑھتا نہیں، اور پڑھے تو اتنی گٹھی ہوئی عبارت کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ کتاب تحفہ اثنی عشریہ جہاں تک ہمیں علم ہے 1983 میں آخری مرتبہ چھپی تھی. اب آپ حساب لگا لیں 17 سال وہ اور 23 برس یہ, تو یہ 40 برس بنتے ہیں. اور وہی نسخہ دوبارہ عکس لے کے چھاپ کیا گیا جو اس وقت چھاپا گیا تھا, کوئی 125 سال پہلے. بہت ضرورت ہے اہل سنت کہ لوگ ہمت کریں, یہ ڈالرز جمع کریں اور اس کتاب کو نئے سرے سے پرنٹ کروائیں, تاکہ اس کو پڑھنے میں اگر کوئی فارسی جانتا ہے تو آسانی سے پڑھ سکے, یا پھر یہ کہ ایک مرتبہ پھر چھپے اور پھر یہ کتاب 100-200 سال کے لیے محفوظ ہو جائے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے کمال کے جوابات اس کتاب میں اہل تشیع کو دیے, اور مرنا ہے اللہ کو جان دینی ہے, ہم ذرہ برابر مبالغے سے کام نہیں لے رہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی سارے فرقوں کی کتابوں پہ اتنی نظر ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے لے کے اب تک کا زمانہ جن میں اہل تشیع کے چوٹی کے مخالفین اہل السنہ کے علماء کرام کثر اللہ سوادوں, حضرت عبد الشکور صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ, حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ, مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ, بڑے بڑے چوٹی کے علماء, ان سب کو بھی ہم نگاہ میں رکھ کے آپ سے عرض کرتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد آج تک کوئی علماء اہل سنت میں پیدا ہی نہیں ہوا جس کی اتنی وسیع نظر ان ساری کتابوں پہ. واللہ کا آخری بندہ شاید تھا اور آگے کو اللہ ہی جانتا ہے. حضرت نے اہل تشیعوں کی جن کتابوں کا اس اپنی کتاب میں حوالہ دیا ہے, تذکرہ فرمایا, ہم نے ویسے ہی نام لیے بغیر 12-15 کتابوں کے نام اہل تشیعوں میں ان کے سامنے لیے جن سے ہم نے بھی پڑھا. ہم نے کہا کہ حضرت یہ کتاب آپ کے ہاں, یہ کتاب کچھ خبر نہیں تھی, حالانکہ وہ قم کے پڑھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ کتابیں تمہیں کیسے معلوم ہیں یہ نام؟ ہم چپ رہے کیونکہ ہمیں پتا تھا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کا نام لیں تو آئندہ ایسے نہ ہو کہ تعلیم میں ہماری کوئی خلل واقع ہو جائے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی نظر اہل تشیع کی کتاب کسی کی نہیں ہے, حتیٰ کہ خود شیعہ علماء کی نہیں. اس لیے یہ ضرورت ہے کہ اس کتاب کو پھر چھپوایا جائے اور بالکل اسے ایڈٹ کر کے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تم دلیل دیتے پھرتے ہو کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم ان میں وہی باقی 4 تن رضی اللہ عنہم مراد ہیں, گویند مفسرین اجماع کردہ اند, اور آپ مجھے یہ لکھتے ہیں کہتے ہیں, اصل میں ملا عبداللہ تھا وہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کرتا تھا اور اس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی, اور اس کی کتاب جو تھی وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ابھی تک سامنے نہیں آ سکی. فرماتے ہیں کہ آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ درحق علی فاطمہ حسن حسین نازل شد, تمام اہل السنہ اور اہل تشیع کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت صرف سیدنا علی, سیدہ فاطمہ, سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے, اور جتنے اہل سنت کے مفسرین ہیں سب اس پہ متفق ہیں اور اہل تشیع بھی متفق ہیں. تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو تم اجماع ہمارا نقل کر رہے ہو, میں تمہیں بتاؤں کیا کہ طبری نے اکرمہ کی روایت نقل کی ہے. تم کہتے ہو ہمارے سارے مفسرین نے لکھا ہے، ہمارے مفسرین میں طبری پہ تمہاری نظر نہیں پڑی. وہ کہتے ہیں کہ اکرمہ کہتے تھے کہ انہ کان ینادی فی السوق، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، گلیوں میں چلتے پھرتے لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ الآیت نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب علمی باتیں کرتے تھے گلی میں چلتے ہوئے، بچے بھی جب علمی بات کرتے تھے تو کہتے تھے یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہے. تم کہتے ہو ہمارے سارے مفسرین نے اس پہ اجماع کیا ہے. کہاں اجماع کیا ہے؟ یہ ہماری ہی کتابوں میں ہے کہ بچے پڑھنے پڑھانے والے گلیوں میں بھی یہ ذکر کرتے ہیں. اس موقع پہ ایک لمحے کے لیے بچوں، میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی اس روایت کو پڑھا ہے کہ عہد مسعود، اس میں بچے جو پڑھتے پڑھاتے تھے وہ کہتے تھے یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی. آپ نے اتنا بھی نہیں پڑھا اور آپ چلے ہیں درس قرآن دینے. اپنے پہ بھی رحم کرو اور اپنی جہالت کا بھی اعتراف کرو. وظاہر از ملاحظہ سیاق و سباق آیت ہم ہمین است، اور جو قرآن کریم میں اس آیت سے آگے پیچھے کی آیات دیکھے گا وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا. تم دیکھتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خدا نے ابتدا کیا ہے، اور خدا کہتا ہے یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. اور اللہ کہتا ہے اطعن اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اور حکمت کا اللہ نے ذکر کیا ہے. یہ ساری آیتیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک پڑھو. جہاں سے نساء النبی کا ذکر ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، اس تمہاری پیش کردہ آیت کے آخر تک ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہی پہ بات چل رہی ہے، پھر بیویوں پہ بات چل رہی ہے. بیوت کنہ کا لفظ اللہ لاتا ہے کہ تمہارے گھروں میں میرا قرآن پڑھا جاتا ہے. تو اللہ نے جو گھروں کا ذکر کیا ہے تو فاطمہ، علی، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، ان کے تو ایک گھر تھا. خدا کہتا ہے تم سب عورتوں کے گھروں میں یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں. تو یہ پھر آیت اہل بیت رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص کیسے رہی؟ اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بدرجہ اولا پہلے نمبر پر شامل، اور پھر اپنے والد صاحب کی طرح، پھر وہ اپنے بھائیوں کی طرح. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ آئے ہیں اس آیت کی تشریح پہ، اور صفحہ 202 سے لے کے صفحہ 205 تک یہ تین مسلسل حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے. اگر ہمیں یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ بحث اور یہ چیزیں طول پکڑ جائیں گی، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کو پڑھنے اور سننے والے کتنے رہے ہیں، تو ہم حضرت کے جوابات آپ سے ذکر کرتے کہ حضرت نے کیا جوابات دیے ہیں رحمہ اللہ. اور بہت ٹھوک بجا کر، اور یہ نہیں ہے کہ صرف اسے ہی پڑھا ہے، اس کے رد میں اہل تشیع نے جو لکھا ہے وہ بھی آپ پڑھ لیں، خود پڑھ لیں. جب پڑھا تو احساس ہوا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے دلائل کا رد کرنا تو درکنار، ان کے دلائل تک پہنچ بھی نہیں سکے اگلے، جن کا زوم یہ تھا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے فرد فرید کا مقابلہ کریں گے.